تمام حاضرین محفل کے گزشتگان کے لیے ایک سورہ فاتحہ ان تمام شہداء کے لیے پاکستان میں، عراق میں، سیریا میں جو فقط اس جرم میں قتل کیے گئے کہ ان کا واسطہ اور تعلق پیغمبر کے گھرانے سے تھا اور وہ شیعہ نے حیدر اقرار کے ایک سورت پاتے ہیں میرے والد احمد علی والا جاہی کے لیے بسم اللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الليل والنهار بقوته تمیز بینهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حد محدودا وحمدا ممدودا الصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد والسولت الحیدریا والعصمت الفاطمیا والحلم الحسنیا والشجاعت الحسینیا وصبر السجادیا والآثار الباقریا والنحاسر الجعفریا والعلوم القازمیا والحجج الرضویا والجود التقویا والنقابة النقویا والهیبة الاسریا والغیبة الالهیة القائم بامر اللہ
اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد
قال اللہ تبارک تعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله واحسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر واشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا السفر بالواد وفرعون ذي الاوتاد فاكثرهم فيه الفساد فصبوا عليهم ربك صوت العذاب ان ربك لبالمرصاد بے شک وقت کے ساتھ ساتھ حالات کو راشو ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ایک گلوبل پلان کے تحت زرداری امام حسین علیہ السلام پر ایک ضرب لگا کر اسے چار زیادیوں میں بند کرنے کی بہت بڑی سازش ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام زندہ سے زیادہ شہید ہر دور کے جابر اور ظالم نظام کے مد مقابل نظر آتے ہیں. عربوں کا پیسہ ان کے وسائل خصوصاً سعودی عربیہ، قطر، کویت، ان کے وسائل اسی کام پر صرف ہو رہے ہیں کہ دیواری کو چار دیواری کے اندر بند کیا جائے اور جو جلوس اور سیشنز اور باہر جو اس کی اوپن اس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے اس کو روکا جائے، جیسے کہ ان کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ جو مزاخانے ان کے اندر چار دیواری میں بند کیا جائے. بہرحال پاکستان کے معاملات میں یہ ممکن ہوگا یا نہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس کو ممکن نہ ہونے دینے کے لیے بہت قربانیوں کی، خدا نہ کرے یہ معاملات اس حد تک بگڑ جائیں یہاں دے دے، اور خدا کرے کہ یہاں پر بھی سینیٹی پریویل کر جائے اور لوگ اسی طرح دوبارہ رہنے لگیں اس طرح چند سال پہلے رہتے تھے. ہم شیعان حیدر کرار دنیا کی امن پسند اور ٹالرنٹ قوموں میں سے ایک ہیں. نہ ہم نے خود کبھی اگریشن کی، نہ اس مکتب نے جس نے ہمیں حق اور عدل کا راستہ دکھایا، نہ اس مکتب کی طرف سے کبھی کسی قسم کی اگریشن کی گئی. بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا پیغمبر نے اور پیغمبر کے خاندان والوں نے اپنی بات کو منوانے کے لیے ایگریشن کا راستہ اختیار کیا، اور یہی ان کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ بغیر جبر، بغیر ظلم، بغیر کسی شکنجے کے، بغیر کسی ایگریشن کے انہوں نے اپنے پیغام کو آفاقی رقم دے دیا. مائک پرابلم کر رہے ہیں میری گزارش ہے کہ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات اور اپنی اسٹریٹجیز کو ریوزٹ کرنا چاہیے، اور ریوزٹ کرنے میں بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے بہت سال ہو گئے ہم آپس کی جب خلشوں سے باہر نہیں نکل سکے، ایک دوسرے کی مجلس پر مجلس، جلوس پر جلوس، عزداری پر عزداری، ایک عجیب سا ماحول ہمارے یہاں کافی ڈیکڈ سے بنا ہوا ہے. جب امن کا احوال ہوتا ہے نا یہ سب چیزیں کھپ جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا، لیکن جب امن نہیں ہوتا تو پھر ان چیزوں کی زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے. میں چونکہ میں زیادہ بات ہی اپنے نوجوان دوستوں سے کرتی ہوں، جو غلطیاں آپ کے اور ہمارے بزرگوں سے ہو گئیں ان کو آپ نہ دہرائیے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی نیٹ ورکنگ رکھیے. ہمارا جینا مرنا ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، اور ہماری جتنی آپس میں اچھی نیٹ ورکنگ ہوگی اتنا ہم ایک دوسرے کو زیادہ لطف کر سکتے ہیں. اگر ہم الگ الگ ہو جائیں گے، نکل جائیں گے، تو لوگوں کے لیے ہمیں بڑھنا زیادہ آسان ہو جائے گا. تو اب بات سروائیول کی ہے، تو میرے نوجوان دوستوں کو کس طرح سروائیو کرے، الگ الگ بکھر بکھر کا سروائیول ناممکن ہے. مل کر ایک جوائنٹ اسٹریٹجی کے ساتھ سروائیول وہ شاید ممکن ہے. اپنے ریسورسز کو, اپنے عقل کو, اپنے علم کو بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت. یہ ساری باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. مجھے حیرانی ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر جن کو میں بے حس کہتے ہوئے بھی مجھے اچھا نہیں لگتا, جنہیں اس بات سے غرض ہی نہیں ہوتی کس شہر میں شیعوں پر کیا بیت گئی, کس ملک میں شیعوں پر کیا بیت گئی. پچھلے دنوں میں کراچی گئی تو دوستوں سے ملاقات ہوئی, جو ہمیشہ ہی ہوتی ہے جہاں جاتے ہیں دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے, تو میں انہیں فنگر ٹپس پہ گنوا رہی تھی کہ پچھلے ایک ہفتے میں کتنے شیعہ آپ کے شہر میں تبدیل ہو. میں اسلام آباد میں ہوں, کراچی کے لوگوں کو کراچی کے احوال, مطلب ساروں کی بات نہیں کر رہی, مطلب خواتین کی خاص طور پر بات کر رہی. اسی طرح لاہور میں یہ حال ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ کراچی میں کیا بیت رہی ہے, بکھر میں کیا بیت رہی ہے, اسماعیل خان میں کیا ہو رہا ہے, جہاں میں کیا مصیبت آ رہی ہے, ملتان میں کیا تکلیف ہے. یہ آفت جو آئی ہے میرے دوستو, یہ کسی فرد پر نہیں ہے, ملت کا ہے. اور ابھی بھی اگر آپ کا یہی طور طریقہ رہا کہ جس پر پڑی ہے وہ جانے, تو پھر یہ کے بعد دیگر سب کا نمبر لگ ہی جائے گا, اور اللہ نہ کرے جو ایسا ہو. اور ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے, ہمیں فکر پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لوگ کہاں کہاں کس کس مسئلے اور مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہوئے. آج چاند ہوا نہیں تھا محرم پر, کراچی میں دو ڈاکٹر شہید کر دیے تھے. تو یہ سب باتیں قومی زندگی میں, میں اس بات پر بہت زیادہ ٹرسٹ نہیں رکھتی کہ میں ایسی گفتگو آپ کے ساتھ کروں اور ایسی تقریر آپ کو سناؤں جس سے آپ خوب چیخ چیخ کر پٹس مار مار کر روئیں. میرا ان باتوں پر ٹرسٹ نہیں ہے, اس لیے کہ جس کو رونا ہے اس کے لیے نام حسین ملتا ہے, اور جس کے اندر حساسیت نہیں ہے اس کے دل پر چھرے چلانے کی ذمہ داری میری نہیں ہے. اس لیے کہ میرا کام علم کی گفتگو اور قومی معاملات کی گفتگو ہے, قصائی بننا میرا کام نہیں. تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجلس جس میں بہت رونا پیٹنا نہیں ہوا وہ شاید ناکام ہو گئی, یہ مجلس یہ ذہن سے کانسیپٹ نکال دیجیے. اس لیے کہ رونا پیٹنا مجلس کی کامیابی کی علامت نہیں ہوتی. ہاں, گریے کی بہت اہمیت ہے, اتنی زیادہ کہ گریا اخلاص کی علامت ہوا کرتا ہے. جتنا آپ کسی کے ساتھ پرخلوص ہیں اسی کے لیے تو آپ آنسو بہائیں گے نا. جس کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے, کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی ناطا نہیں ہے, اس کے لیے آپ کیوں آنسو بہائیں گے؟ تو آپ کے تعلق کا اظہار تو آپ کے آنسو سے خود بخود ہو جاتا ہے, لیکن اس کو پیمانہ بنانا کہ چونکہ زیادہ شور و غلغلہ مچا تھا لہٰذا مجلس کامیاب ہے, اور جہاں نہیں مچا وہ مجلس ناکام ہے, یہ بھی تھوڑا سا اپنے خیالات اور اپنے جو ایٹیٹیوڈس اور کلچر کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی, انسان کی زندگی کو کبھی غور سے دیکھیے. یہ زندگی جہد مسلسل سے بھری ہوئی ہے, اور اس کوشش میں, اس کشمکش میں کبھی عقل کا پلہ بھاری ہے اور کبھی ہوا و ہوس کا پلہ بھاری ہے. عقل کسی کام سے روکتی ہے تو ہم اسے نفس کہتی ہے کہ کر لیں تو کتنا اچھا ہے, اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا, وہ فائدہ ہو جائے گا. یہ تمام زندگی کیا ہم کوئی ایک پل ایسا اپنا سوچ سکتے ہیں جس کشمکش سے آری ہو, خالی ہو؟ اور یہی کیفیت قوموں کی زندگی کی ہوتی. قوموں کی زندگی بھی جہد مسلسل اور کشمکش پیہم بنا. کبھی ایسا نہیں ہوتا قوموں کی زندگی کے اندر کہ ان کے احوال ہمیشہ ایک اسموتھ طریقے پہ چل رہے ہوں اور ان کو کوئی کسی قسم کا چیلنج نہیں فیس کرنا پڑ رہا ہو. ہر آن قوموں کے لیے, ہر روز قوموں کے لیے, خاص طور پر زندہ قوموں کے لیے ہر روز چیلنج, ایک نئے سے نیا چیلنج لے کر آتا ہے. اب اچھی قومیں اور اچھے افراد وہ ہیں کہ جو اس چیلنج کا بھرپور مقابلہ کرتے ہیں اور ایک ایسی کوشش اور صحیح اور کشمکش کو اپنے لیے چوز کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ جس میں ان کی افراد کی
اقوام کی فلاح ہو, اور ایک ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس کا الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ رضائے الہی کا حصول ہے. دیکھیے ہم اپنی ذات کے لیے, اپنے جسم کے لیے, اپنے تن بدن کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں اس کی سیٹسفیکشن کے لیے. کیوں نہ کوئی قوم ایسی کوشش کرے, کوئی گروہ ایسی کوشش کرے کہ جس کی سیٹسفیکشن اس کے خدا کے پاس ہو, جسے آپ قرآن مجید سے کیا کہتے ہیں رضائے الہی کا حصول. تو ہم نے انسان کی تاریخ میں یہی دیکھا کہ افراد تھے, اقوام تھے, گروہ تھے, بہت کوششیں کرتے چلے گئے. کبھی ایسی کوششیں تھیں کہ جس کو انہوں نے مال سب کر کے چاہا کہ حاصل ہو جائیں, کچھ کوششیں ایسی تھیں, کچھ جدوجہدیں ایسی تھیں جس میں انہوں نے اپنی صحت کو صرف کیا اور کہا کہ وہ حاصل ہو جائیں. کچھ ایسے بھی مقامات قومی زندگی میں آتے ہیں جب جان کی بازی لگ جاتی ہے, لیکن قوموں کو زندہ رکھنے کے لیے اس جان کی بازی کے چیلنج کو بھی قبول کرنا پڑتا ہے. اب ان سارے سچویشنز کے اندر اگر انسان کا ذاتی وفاد ہے تو پھر وہ چیلنج جو ہے وہ ذاتی طور پر آگے بڑھ سکتا ہے, قوم کی زندگی کے اندر اس چیلنج سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں قرآن مجید نے انسان کو وصیت کی اور کہا کہ تیری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے, کامیاب جدوجہد, اور کامیاب جدوجہد کی جو الٹیمیٹ کلائمیکس کا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے, اللہ کی مرضی اور اس کی رضا. سورہ احقاف میں ارشاد ہوا وَوَسَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَحَمَلْتَهُ أُمَّهُ كُرْهًا وَوَضَعْتَهُ كُرْهًا وَحَمَلَهُ فَصَالَهُ 30 شَهْرًا حَتَّى يُبْلُغَ أَشُدَّهُ وَيُبْلِغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَلِوَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم یہ نو تقاریر کربلا کے تاریخ کے ساتھ رشتے کے عنوان سے کریں گے, اور یہ آئے مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. علماء تفسیر یہ لکھتے ہیں کہ جس انسان سے اس آئے مبارکہ کا تعلق ہے وہ خود ذات امام حسین علیہ السلام. ارشاد ہوا وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کر. وَحَمَلْتَهُ أُمَّهُ كُرْهًا وَوَضَعْتَهُ كُرْهًا, اور خاص طور پر اپنی ماں کے ساتھ جس نے تجھے تکلیف سے اپنے شکم میں رکھا اور تکلیف سے تیری ولادت. وَحَمَلَهُ فَصَالَهُ 30 شَهْرًا, یہ جو میں نے ابھی اسٹیٹمنٹ دیا نا کہ علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ آیت امام حسین علیہ السلام کے شامل عادل, میں اس اسٹیٹمنٹ کو جسٹیفائی کروں اور آیت کے ترجمے سے اس اسٹیٹمنٹ کو جسٹیفائی کروں. وَحَمَلْتَهُ أُمَّهُ كُرْهًا وَوَضَعْتَهُ كُرْهًا, تکلیف سے ماں نے شکم میں رکھا اور تکلیف سے تیری ولادت ہوئی. وَحَمَلَهُ فَصَالَهُ 30 شَهْرًا, یہاں تک کہ تجھے شکم میں رکھنے اور دودھ پلانے کی 30 مہینے کی مدت تمام. بس یہی پر آ کر اس فرد کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے کہ جس کے لیے قرآن کریم نے ان الفاظ کو استعمال کیا. تو ادوار بتائے 30 مہینے کی مدت میں ایک شکم میں رہنا اور دوسرے دودھ پینا. اب ضرور شریعت دودھ پلانے کی مدت ہے 24 مہینے, اس میں تو آپ کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کر سکتے, یہ شریعت کا رول ہے. اب 30 مہینے میں سے آپ 24 مہینے نکال دیجئے تو کتنے مہینے بچے, 6 مہینے. اور انبیاء کی تاریخ میں, انبیاء کے گھرانوں میں فقط 2 ایسے موجود ہیں کہ جو 6 مہینے کے شکم مادر سے متولد ہوئے, ایک یحییٰ ابن زکریہ اور ایک حسین ابن علی. اب اس کے بعد کی جو آیات ہیں اس کا تعلق یحییٰ ابن زکریہ سے زیادہ معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ یحییٰ کی نسل نہیں چلی، یحییٰ 40 برس کی عمر کو کراس نہ کر سکے، تو دوسرا مولود کون رہ گیا؟
حسین.
فحمل تہمہ قرآن وجا تو قرآن محمل ہوں پھنسا لہ سلاسون شہرن، دودھ پلانے اور شکم میں رکھنے کی 30 مہینے کی مدت تمام ہوئی، حتی یبلغ اشدہ، حتی بلغ اشدہ وہ بلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ تو بالغ ہو گیا اور تیری عمر 40 سال کی ہو گئی. یا ابن زکریا یہاں سے نکل گئے. اب وہ جو مولود ہے نا وہ بسیر الانسان، وہ انسان جس کو ہم نے وصیت کی، وہ 40 برس کا ہو گیا. قال رب اوزعنی، تو اس نے ہاتھوں کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بلند کیا، انا شکر نعمتک اللتی انعمت علیہ والوالدیا، میں چاہتا ہوں کہ نعمتوں کا شکر ادا کروں کہ تو نے مجھے دی اور میرے والدین. اللہ انا شکر نعمتک اللتی انعمت علیہ والوالدیا وان عمل صالحا ترزاق، اور ایک ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. بس میری ذریتی، اور صالح قرار دے میری ذریت کو، انی تبتو علیک وانی من المسلمین، میری توبہ کو قبول کر اور مجھے تسلیم کرنے والا قرار دے. اللہ اکبر، کون سا ہے وہ انسان کہ جس کی شخصیت کے پیرامیٹرز خود ذات قدرت نے فکس کیے کہ اس نے 40 برس کے بعد جس بات کا فیصلہ کیا وہ شکر کرنے کا فیصلہ ہے. نعمت کا شکر، نعمت کسے کہتے ہیں؟ بہت بڑے بڑے مکانوں، بہت بڑی سواریوں، بہت زیادہ گنڈالنس کو؟ قرآن کی زبان میں نعمت کہتے ہیں وحی کو، نعمت کہتے ہیں کتاب کو، نعمت کہتے ہیں جنت کو، نعمت کہتے ہیں شفاعت کو، نعمت کہتے ہیں صبر کو، نعمت کہتے ہیں شجاعت کو، نعمت کہتے ہیں عصمت کو، نعمت کہتے ہیں پیڈگری کو. کس کا کیا سلسلہ حسب و نسب ہے؟ نعمت کہتے ہیں دعا کی قبولیت کو. انشکر نعمتوں کا لطیع انمت علیہ، وہ نعمتیں جو تم نے مجھے دی، وہ والدیا، اور وہ نعمتیں جو میرے والدین عطا کی. یعنی اب قرآن مجید کا جو بھی نعمت کا کانسیپٹ ہے، جو بھی نعمت کا کانسیپٹ ہے، وہ حسین اور حسین کے والدین کے. مانا مانا صالحاً ترزاق، اور اس شکرانے نعمت کے طور پر میں وہ عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. یہ ہے انسان کی زندگی کی حقیقت، اس انسان کی کہ جس کو اللہ وصیت کر رہا ہے. تو کوشش پہم اور جہد مسلسل تو ہر فرد کی زندگی میں ہے، ہر قوم کی زندگی میں ہے، ہر گروہ کی زندگی میں ہے، لیکن کتنے افراد ہیں، کتنی اقوام ہیں، کتنے گروہ ہیں جو اس جہد مسلسل اور کوشش پہم کو رضائے رب حضور میں تبدیل کر دیتے. اب سب کوششیں پائے ہم اور جہد مسلسل جو حسین ابن علی کے حصے میں آ گئی، اس کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے اللہ کی رضا. اب اگر کوئی، میں یہ ساری باتیں ابتدائی گفتگو میں تقریر کی، یا ابتدائی تقریر ہے، چند باتیں آپ کے ذہن میں آپ کی کوشش نشین کر دوں تاکہ بعد میں جب ہم گفتگو کریں تو آپ کی سمجھ میں آتی چلی جائیں. مسلسل مجھ سے ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز ہوں یا کوئی انٹرویوز ہوں یا ویسے کوئی مذاکر، یہ بات پوچھا جاتا ہے کربلا کا مقصد کیا تھا؟ اللہ اکبر، مقصد کیا تھا؟ اور جب اس مقصد کو ڈیفائن نہ کر سکا کوئی، یہ چھپایا گیا یا اس پر پردہ پوشی کی گئی، تو کوئی ایسا بھی گروہ ابھرا نا کہ جس کا ہیرو جو ہے یزید بھی بن گیا، ایسا بھی ہو گیا نا، کوئی حیرانی کی بات تو نہیں ہے. کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو وہ بانگے دہل کہتے ہیں کہ اس کو رضی اللہ کہنے میں حرج نہیں ہے. تو بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ حقیقت کو اتنا زیادہ بتاؤ. دیکھیے غدیر سب کے سامنے ہوئی تھی نا، کم از کم 100,000 کا مجمع تھا، جانے والوں کو روکا گیا، آنے والوں کو بلایا گیا، پالانے شکر کے ممبر بنائے گئے، پیغمبر کھڑے ہوئے، بھائی کو بلند کیا، سب کچھ ہوا نا. اس کے بعد اسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا. اگر غدیر زندہ رہتی تو عاشور تک نوبت نہ جاتی. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس عاشور کو زندہ رکھیں، اور عاشور کو زندہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد امام حسین علیہ السلام کا مسلسل پرچار کیا جاتا رہے. کربلا نہ شخص کی لڑائی ہے، نہ فرد کی جنگ ہے، نہ خاندانوں کا کلیش ہے، یہ فقط رضائے الہی کا حصول ہے جس کے اگر اللہ خوش ہو جائے. اور اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے؟ اللہ توحید کی سربلندی سے خوش ہوتا ہے، اللہ عدل کے نظام سے خوش ہوتا ہے، اللہ ظلم کے پیر کاٹنے سے خوش ہوتا ہے، اللہ امر بالمعروف کے احیاء سے خوش ہوتا ہے، اللہ نہیں اگر منکر کے مقابلے میں ڈٹ جانے سے خوش ہوتا ہے. تو کربلا کا فقط ایک مقصد ہے، وصلِ بھی ذریتی انی دکھتو علی و انی من المسلمین، پروردگار میں وہ عمل کر جاؤں جسے تو کروں، ایسا صالح جسے تو راضی ہو جائے. اور وہ سجدہ آخر میں آپ کا وہ عظیم الشان جملہ، قاتل خنجر چلا رہا تھا اور آپ کہہ رہے تھے الہی قد وفیت بعہدی، او وہ بندگار پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا. امام حسین علیہ السلام کا وعدہ کیا تھا؟ وَإِنَّ مَلَا صَالِحًا تَرْجَعُ، میں وہ عمل کروں ایسا صالح عمل جسے تو راضی ہو جائے. تو سچے نے کہا کہ میں نے تو اپنا وعدہ پورا کیا، کون سا وسائن انسان جو تم نے انسان کو وصیت کی تھی؟ سورہ احقاف، میں نے تو اپنا وعدہ پورا کیا، اس انسان نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. وہ کو بندگار کو اپنے وعدے کو، یہ ہے کربلا اور یہ ہے حسین ابن علی. تو کوشش پہم اور جہد مسلسل میں پہلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی کوشش کا مقصد واضح ہونا چاہیے، ٹارگٹ بالکل آپ کا کلیئر ہونا چاہیے. اور امام حسین علیہ السلام جس کوشش اور جد و جہد کے لیے نکلے، اس کا مقصد فقط ایک تھا، رضائے الہی کا حصول، اللہ راضی ہو جائے، اس وصیت پر عمل ہو جائے جو انسان کو اللہ کی طرف سے تھی. اور پھر دیکھیے سورہ ساتھ میں اس کوشش کو اور بھی زیادہ بلند کر کے بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا حرب لکم علی التجارت تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تؤمنون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک هو الفوز العظیم وقرا تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب.
اے
صاحبان ایمان، آؤ ہم تمہیں تجارت بتائیں، ہر بولے تم الگ تجارت تنجی تمہیں عذاب الیم، ایسی تجارت جو تمہیں دنیا اور آخرت کے عذاب چھوڑا لے. تو مؤمنون باللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان مکمل ہو جائے. جو کہا اللہ نے اس کے رسول نے، اس سے ادھر نہ ادھر ایمان مکمل ہو جائے. وہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور ایسا جہاد ہو سبیل خدا میں کہ جس میں تمہیں اپنے مال کی پرواہ رہے نہ اپنی جان کی. ذالکم خیر لکم ان کنتم تؤمنون، اسی میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوئی ہے اگر تم ہم پر یقین رکھو. تو امام حسین علیہ السلام سے زیادہ یقین اللہ پر اس کے رسول پر کس کو تھا کہ جو جان بھی قربان کر رہے تھے اور مال بھی قربان کر رہے تھے اور انہیں پتا تھا کہ اسی قربانی میں خیر ہے, جان کی بھی مال کی بھی قربانی, لیکن اختتام میں کیا ہے؟ خیر. اور وہ خطاب آپ کا جو آپ نے وقت آخر ان خواتین گرامی کے ساتھ کیا, اس خطاب کا ایک بڑا اہم جملہ ہے جسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یقین رکھو کہ تمہارا دشمن نیست و نابود ہوگا اور دنیا اور آخرت کی خیر تمہارے حصے میں آئے گی. یقین ذالکم خیر لکم ان کنتم تؤمنون, تمہارے لیے اسی میں خیر ہے اگر تم پر یقین. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. پھر معافی مغفرت تمہارا نام شفاعت کی علامت, پھر جنت بہترین مکان بہتی ہوئی نہریں سید الشباب اہل الجنہ. ذالک هو الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ارے دنیا پر شاید کوئی حاکم ہو, سلطان ہو, طاقتور ہو, بادشاہ ہو, اپنے نام کے ساتھ آگے اور پیچھے بہت کچھ لگا دیا جائے, لیکن آج تک کسی نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں؟
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری جنود شہنشاہ کربلا امام حسین علیہ السلام پہ بلند تر سلوار.
یہ بڑی اہم بات ہے, یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیے چیلنجز فرد کی زندگی میں ہیں, اقوام کی زندگی میں ہیں, گروہوں کی زندگی میں ہیں, مسلسل چیلنجز ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ پیغمبر کا ہے نا, میرے بیٹے سید الشباب اہل الجنہ, حسن حسین سید الشباب اہل الجنہ, جنت کے جوانوں کے سردار. یعنی جنت حقیقت ہے اور ان کی سرداری بھی حقیقت ہے. اور آپ یہ بڑی اہم بات دیکھیے کہ جنت دوزخ شفاعت روز حشر, یہ مسلسل ان کانسیپٹس کو قرآن مجید نے دین کے پرنسپلس کے طور پر بیان کیا ہے. کربلا امام حسین علیہ السلام اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو باقی کی ساری گفتگو سمجھ میں آئی. دیکھیے نا کیا ہے, عدل ہے, توحید ہے, عدل ہے, قیامت ہے, نبوت ہے. اور قیامت میں کیا ہے؟ جنت ہے, دوزخ ہے, سوال ہے, جواب ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے, شفاعت ہے, یہی کچھ ہے نا. تو دین کا پرنسپل کیا بنا؟ ون آف دا پرنسپلس قیامت. اور قیامت کس سے جڑی ہوئی ہے؟ جنت سے, دوزخ سے, اکاؤنٹیبلٹی سے, سوال کے جواب سے. اور اس قیامت میں کامیاب لوگوں کا سردار کون ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ امام حسین علیہ السلام دین کے پرنسپلز میں سے ایک ہیں, تو کیا میں نے جذبات اور عقیدے کی رو پر بہتے ہوئے اس اسٹیٹمنٹ کو پاس کیا؟ نہیں. نہ جذبات ہیں, نہ عقیدہ ہے, نہ کوئی محبت کی کوئی بہاؤ ہے جو مجھے بہکی بہکی باتیں کرنے پر مجبور کر دے. میں نے تو تعلق کی کڑیاں ڈھونڈی. مجھے یہ پتا چلا کہ اصول دین میں توحید ہے, عدل ہے, نبوت ہے, قیامت ہے. آپ امامت کو مانے نہ مانے, ٹھیک ہے, میرے پیرامیٹرز میں, میرے پرنسپلس آف ریلیجن میں ایک امام ہے اور امامت کا انسٹیٹیوشن ہے جو ختم نبوت پر دلالت کرتا. میں مقصد فکر میں مجھے ختم نبوت کی اتنی فکر نہیں, اس لیے کہ جس مقصد فکر سے میرا تعلق ہے وہاں نبوت کا دعویٰ کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ نبوت کے فوراً بعد سلسلہ امامت کا پڑ جاتی ہے. یہ پرابلم ہے دوسرے لوگوں کی. دیکھیے نا, آپ نے وہاں ڈنڈی ماری, آپ نے اصول دین میں ڈنڈی ماری, اب آپ ہر وقت اس بات کی فکر ہے کہ تحریک ختم نبوت آپ چلائیں. اب آپ تحریک ختم نبوت چلا چلا کر تھک جائیے, پھر بھی کچھ نہیں ہونے گا. امام نبوت کے فوراً بعد اگر امامت کو تسلیم کیا جاتا تو اس تحریکوں کی ضرورت ہی نہ رہتی. اچھا اب چلیے ہم اس چیپٹر کو چھوڑتے ہیں, ہم تو قیامت کی بات کرتے ہیں, قیامت تو ایک ایسا پرنسپل ہے نا, ایسا اصول دین ہے, سب میں متفق ہے, توحید نبوت اور قیامت. آپ عدل کو نہیں مانتے, ہم عدل کے پرستار ہیں, ہم عدل کے پرستار ہیں. یہ عدل ہوتا ہے نا کہ جب توحید پر عمدہ کرتا ہے, ورنہ کسی کو نہیں فکر ہے ایک خدا ہے یا دس ہزار خدا ہے. جو خدا عدل نہیں دے سکتا اس کی زیادہ انسان کو فکر نہیں ہوتی. تو عدل چلیے ہم اسے بھی چھوڑا, اب ہم ایک ہی بات پر, توحید نبوت اور قیامت, یہ تو آپ کے نزدیک بھی پرنسپل سے پڑھ لیجیے. اب اس قیامت کو تھوڑا سا کھنگال کر دیکھیے, اس قیامت میں کیا ہے؟ اس قیامت میں سوال ہے, جواب ہے, قبروں سے اٹھایا جانا ہے, پھر اس کے بعد آپ کے اعمال کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہے. جس کے سیدھے ہاتھ میں ہے تو وہ ادھر جائے گا, جس کے الٹے ہاتھ میں ہے تو ادھر جائے گا. اب جو ادھر جا رہا ہے سیدھے ہاتھ میں لے کے, تو وہاں کھڑا ہوا ہے کوئی سید الشما اہل جنہ, تب اس کا تعلق قیامت سے ہے, پرنسپل آف ریلیجن سے ہے. اب میں اگر حسین ابن علی کو دین کے پرنسپل کہہ کر آواز دوں تو یہ فرد کو نہیں کہا قیامت کے اس فیصلے کو, کہا قیامت کے اس فیصلے کو. تو کیا کہا؟ اب کیا ہوا؟ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. کون سی کامیابی؟ جو تم سید الشباب نہیں چاہتے, وہ جنتیں, وہ بہتی ہوئی نہریں, وہ خدا کہیں کو نہا. اور آخر میں وہ چیز بیان کریں, نصر من اللہ الفتح القریب, اللہ کی فتح اس کی مسرت, حرام تمہارے ساتھ ہو. فبشر المومنین, اور یہ خوشخبری مومنوں کو سنا دو. کیا لفظ استعمال کیا؟ فتح القریب. ٹھیک ہے, ذرا قرآن کریم کو ڈھونڈیے کہاں کہاں فتح المبین, فتح مبین کا لفظ استعمال ہوا. ایک حدیبیہ کے لیے استعمال ہوا تھا, صلح حدیبیہ کے لیے فتح مبین. ایسی کامیابی جس میں کسی ناکامی کی رمق ہی نہیں ہے. حالانکہ لوگ چیخ اٹھے تھے یہ کیسا صلح نامہ کہ ہم جھوک کر زیر بار ہو کر ان کی ساری شرائط پر مان کر اپنے احرام واپس لے کے آ رہے ہیں. پیغمبر کی پیغمبری میں شک ہو گیا تھا حدیبیہ کے بعد لوگوں کو, تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ فتح مبین. یہ فتح مبین بڑی کامیابی, یہ صلح حدیبیہ تھی جس نے فتح مکہ کی بنیاد رکھی. اور پھر جو شہادت دے رہا ہے جان سے اور مال سے, وقرا پہ نسلم بن اللہ ہے وہ فتح قریب, اللہ کی نصرت تیرے ساتھ ہوگی اور فتح قریب تمہارا انجام. ایسی فتح کہ جس میں ناکامی کا کوئی شائبہ نہیں. اب آپ کہیں کہ بھائی جان تو چلی گئی, تو پہلے ہی کہا قرآن مجید نے جان دینی پڑے گی, مال خرچ کرنا پڑے گا, اگر ہم پر یقین رکھو تو اسی میں خیر ہے. انہوں نے یقین رکھا, وہ مال بھی دے دیا, وہ جان بھی دے دی, تو خیر بھی لیا, فوج عظیم ملی اور فتح مبین ملی. تین چیزیں اکٹھی ایک ہی آیت میں ایک ہی گروہ کے لیے بیان کر دی گئیں. اللہ اکبر, اس سے زیادہ انسان کی وفاداری کی کیا علامت ہو سکتی ہے؟ اب وہ انسان جو اپنی اس کاوش کوشش جد جہد اور کشمکش پیغام میں اپنے ٹارگٹ کو فکس کر چکا ہے, اور ٹارگٹ کیا ہے؟ رضا اللہ کا حصول. امام حسین علیہ السلام نے کہ جب بھی آپ سے کوئی پوچھے میرے نوجوان دوستوں کہ کربلا برپا کیوں ہو گئی, کیا ضرورت تھی جانے کی, کیا ضرورت تھی جان قربان کرنے کی, جب لوگ نہیں تھے سارے لوگ کٹ گئے مر گئے, کیا ضرورت تھی؟ عام طور پہ یہی کہتے ہیں کیا ضرورت تھی. ضرورت اس لیے تھی تاکہ اس جان اور اس مال کے نفس سے قربانی سے ایک بہت بڑے آئیڈیل کو خریدا جائے جو اس کے بغیر ناممکن تھا. امام حسین علیہ السلام کا بڑا مشہور جملہ ہے, کیا تم نہیں دیتے الا کرونا ان الحقے بولے یا جتنا ہو نہیں باتیں لیرغب المومن للقاء اللہ المحققا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا, باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ ایسے میں ہر مومن پر فرض ہے کہ وہ خدا سے ملاقات کی خواہش کرے. یعنی مومن کا قربانی دینا حق کو رائج کرتا ہے, باطل کی کمر کو توڑتا ہے. دیکھیے نا, 1500 سال ہو گئے, اگر اتنے کمزور تھے امام حسین علیہ السلام تو اسی وقت ڈائیلوٹ ہو گئے تھے نا, جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مار دیا, قتل کر دیا سب خاندان, کوئی بھی نہ بچا, تو وہیں پر معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا. یہ 1500 سال تک مسلسل ہر طرف سے اس بات کی کوشش کرنا کہ نام حسین سامنے نہ آئے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شہید حسین زندہ حسین سے زیادہ افیکٹو پریشانی آپ کو. وہ چند دیوانے لوگ ہیں, چلو تھوڑی سی مدد کر لیں گے, جلوس نکال لیں گے, ختم ہو گیا. اگر وہ کامیابی کی حیثیت اتنی چیلنج لگتی ہے آپ کے اندر کہ آپ کو خوف لگتا ہے, آپ کو ڈر لگتا ہے, آپ کے ویسٹرن انٹرسٹ سے شیکی ہو جاتے ہیں, تو آپ یہ کہیں گے نا, یہ زبان بند کر دو, یہ گفتگو ختم کر دو, اس ذکر کو کیپ کر دو. کیوں؟ یہ میرے ویسٹرن انٹرسٹ کو ٹھیس پہنچاتا ہے, یہ نام میرے منہ سے نقاب الٹ دیتا ہے, یہ ذکر میرے کرتوتوں کو لوگوں کے سامنے آشکار کر دیتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ شہید حسین تو چند ہزار کے سامنے تھے, زندہ حسین چند ہزار کے سامنے تھے, اور یہ شہید حسین کروڑوں ظالموں کے سامنے ہے, اور کروڑوں ظالموں اور جابروں کی کوشش ہے کہ اس ذکر حسین کو گیٹ کیا جائے.
لبیک یا حسین,
لبیک یا حسین,
لبیک
یا حسین, لبیک یا
حسین, بلند تر صلوات.
بڑی خوبصورت وصیت لکھی آپ نے جب آپ مدینے کو چھوڑ کر چلے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ. کامیاب تحریکوں کا پہلا پیرامیٹر آپ کا ٹارگٹ کلیئر ہونا چاہیے. وصیت لکھی آپ نے, اس وصیت میں پرنسپلز آف ریلیجن کو دہرانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا, انی لم اخرج شرم و بطرن و ظالمن و مفسدن انما خرجت لطلب الاصلاح لامت جدید. وہ مصیبت وصیت جدید وادی بمرہ بالمعروف وانہا عن المنکر فمن قبلنی بقول الحق فلہ اولی بالحق ومن رد علی ھذا الصبر حتى یقضی اللہ بینی وبین القوم بالحق. میں اس لیے نہیں نکل رہا کہ میرا مطلب کو شر پھیلانا, کو ظلم کرنا, اور بدر یعنی ذات دی نعمت سے اترانا, میں اس لیے نکل رہا ہوں. میرا مقصد یہ ہے اصلاح امت ہو جائے. آج بھی نام حسین اور ذکر حسین اصلاح امت کی ضمانت اور علامت. میرا مقصد نانا اور باپ کی سیرت کا احیاء کرنا ہے. تو جو سیرت نبی کو نہیں چاہتے, جو سنت پیغمبر پر نہیں چلنا چاہتے, وہ کہتے ہیں ذکر حسین بند کرو, اس لیے کہ آپ کے مزاج میں اور سیرت پیغمبر میں بہت فرق ہے. حسین اس لیے نکلے کہ معروف کو پھیلائیں اور منکر کو روکیں. آپ نہیں چاہتے کہ معروف پھیلے اور منکر ختم ہو جائے, اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ ذکر حسین بند ہو جائے. فمن قبل ان بقول الحق واللہ اولی بالحق, جس نے میرے سچے قول کو قبول کیا وہ یقین رکھے کہ اللہ سب سے بڑا حق ہے. تو جس نے ذکر امام حسین علیہ السلام کو بیٹھ کرنے کی کوشش کی, در حقیقت اس نے خدا کی حقانیت کو چیلنج کیا. ومن رد الى هذا الصبر حتى يوزي الله بيني وبين القوم بالحق, اور جس نے اس کو رد کیا میں اس کے اس رد کرنے پر صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور اس رد کرنے والی قوم کے درمیان روز حشر فیصلہ کرے. تو لہذا وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو روکنا چاہتے ہیں وہ یہ سمجھ کر روکتے ہیں کہ وہ فرد ہے نہیں, وہ اس کا پورا احساس رکھتے ہیں کہ ہم کس چیز کو روک رہے ہیں, ہم عدل کی پکار کو روک رہے ہیں, ہم سنت پیغمبر کے احیاء کو روک رہے ہیں, ہم امر بالمعروف کے نظام کو روک رہے ہیں, ہم ظلم کے خلاف اٹھنے والی آواز کو روک رہے ہیں. لہذا ان کو پورا احساس ہے کہ وہ کس چیز کو روکنے کی بات کرتے ہیں, یہ فرق کا ذکر نہیں ہے, یہ حقیقت دین کا ذکر. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ ایسی بڑی جدوجہد کی طرف آگے بڑھیں یا کسی بھی جدوجہد کے لیے آگے بڑھیں تو آپ کے ساتھ چند لوگ تو ایسے ہونے چاہیے نا جن کے اندر بڑی پرزیورنس ہو, بڑی مستعدی ہو, اور وہ وقت ضرورت اپنے لیڈر کا ساتھ نہ چھوڑ جائیں. ہم نے تاریخ انسان میں بہت ساری ایسی کشمکشیں دیکھی کہ جہاں لوگ اپنے لیڈر کو چھوڑ کر چلے گئے. کیوں؟ احد کا مارکا ہمیں یاد نہیں, بھروسہ کن پر کرنا چاہیے جو وقت ضرورت چھوڑ کر پیٹ نہ دکھائیں تاکہ کہیں کامیاب ہو جائے. کیا ہوا؟ تاریخ کہتی ہے کہ بدر کے مارکے کے بعد شہدائے بدر کے بڑے بلند درجات کا پیغمبر تذکرہ کرتے تھے. تو کچھ لوگ حسد میں جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے بدر کے وقت پر, تو وہ کہنے لگے کہ ایسی کون سی بڑی بات کی انہوں نے, تو ہم بھی اگر کوئی مارکا ہوگا تو ایسی دکھائیں گے شجاعت, تو لوگ شہدائے بدر کو بھول جائیں گے. تو ایک سال کے اندر اندر احد کا مارکا درپیش. اب یہ احد کا مارکا جب ہوا تو پیغمبر نے جن کو درے پر بٹھایا وہ درے سے بھاگ گئے, جن کو میدان میں رکھا وہ میدان سے ادھر ہو گئے, جہاں جہاں جس کو بٹھایا وہ سارے کے سارے ڈائلیوٹ ہو گئے. قرآن مجید کی بڑی ایکسپلیسٹ آیات ہیں, وقت کم ہے وہ نہیں دوہراؤں گی. اس نے کہا کہ تم کچھ تھے ہمارے دنیا کی طرف دوڑے, کچھ رضائے الہی کی طرف دوڑے, بس ہم نے دونوں کے اندر فرق کر لیا. بہت کے مارکے کو بیان کیا قرآن نے, کچھ تھے کہ دنیا کے حامی تھے دنیا کی طرف دوڑے, کچھ خدا کے حامی تھے خدا کی طرف دوڑے, بس یہی فرق کرنا تھا وہ ہم نے فرق کر دیا. اب کیا ہوا جب خالد بن ولید نے پلٹ کر حملہ کیا اور درے کے اس راستے سے جس پر پیغمبر نے نہ ہٹنے کا حکم دیا تھا, اور جب راو کیا تو لوگ اتنی دور چلے گئے کہ کئی کئی دن تک ان کا پتا نہیں تھا. اور جو لڑنے کے لیے رہ گئے تو حمزہ تھے علی تھے یا پیغمبر کے اور ازرا اور افرما. پھر ایسے میں حمزہ کو نیزا لگا, حمزہ میدان میں گئے, اب کرے تنہا علی, اب درا بھی دیکھے میدان بھی دیکھے, رسول گڑے میں گر گئے, آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے, آپ کو گڑے سے باہر نکالا, پہاڑ پر لے جا کر بٹھایا, آپ کی تیمارداری کی, پلٹ کر گڑے پر آئے, پلٹ کر میدان کی طرف گئے, اب اتنے مہاج ہیں. اوہ کئی مہاجوں کی جنگ ہے, بہت کئی مہاجوں کی جنگ ہے. مفسرین و تاریخ دان جب بہت سے لکھتے ہیں تو کہتے ہیں عجیب مرکہ تھا, ایک میدان نہیں تھا کئی میدان کھل چکے تھے, اور ان سارے میدانوں پر جو اپنی آپ کو ساتھ کے ساتھ نظر آیا وہ رسول کا بھائی. اب جب تلوار ٹوٹ گئی تو آگے پیغمبر کی خدمت میں پہلے بھی ایک آدمی کھڑا ہوا تھا, اس نے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی میں کیسے لڑوں, رسول نے زمین سے لکڑی اٹھائی اور دے دی, لکڑی اٹھائی اور دے دی. آپ نے ارشاد فرمایا میری تلوار کا انتظار کرو, انتظار کرو, ماں لکڑی دے کر فارغ کر دیا, یہاں کا انتظار کرو. اور انتظار کبھی نہیں ہونا چاہیے, اس لیے میدان جہاز اور قطار کے اندر لمبے لمبے انتظار جو ہیں وہ آپ کے انٹرسٹ سے خراب جاتے, بند بند تھوڑی رہتی ہے بات ان شریف, اسی وقت ہمیں آسمان سے ہو کر نازل کر. لوہار سے نئی تلوار منگائی جاتی, مدینے دور پر کسی کو تلوار کے لیے بھیجا جاتا, اتنا وقت نہیں تھا. جب وقت کم تھا, مارے کا سخت تھا, تو ایک ہی رستہ باقی تھا کہ اوپر سے کوئی چیز منافع الناس. ہم نے پھر آسمان سے اس لوہے کو نازل کیا جو بڑا سخت تھا کفار کے اوپر اور بڑا منافع بخش تھا مومنوں کے لیے. ادھر تو نازل ہوا لوہا, رسول نے ہاتھ میں لیا, لا قوت الا آیت کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا تھا. سورہ انصاف ارشاد ہوا, دیکھو بڑی تحریک چلانی ہے نا, بڑا جگر چاہیے, بڑا کام کرنا ہے نا, بڑا حوصلہ چاہیے. یہی ہو رہا منو لم تکونوں مرا تفلون کیرا نسل عند اللہ لم تکونوں مرا تفلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفاً کانہم بنیان مرصوص. اے ایمانداری والوں, وہ بات نہ کہو جو تم کر نہ سکتے. اللہ اکبر, یہ ایسے نہیں چلتی تحریکیں کہ جس کی جو مرضی آئے زبان سے جمع خرچ کر کے چلتا بنے کہ ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے. جب وقت آتا ہے کرنے کا تو کتنے ٹھہرتے ہیں میدان میں. بات تو یہ ہے, لم تقولون ما لا تفعلون, وہ بات نہ کہو جو تم کر نہ سکو. کہ بڑا نقصان عند اللہ ہے لم تقولون ما لا تفعلون, دوبارہ تمہیں اس بات کی تنبیہ کرتے ہیں, اے لمبی لمبی بڑکے نہ مارو, وہ نہ کہو جو تم نہیں کر سکتے. ان اللہ یحب الذین قاتلون فی سبیل اللہ, اللہ تو ان سے محبت کرتا ہے جب اس کی سبیل میں اس کی راہ میں قتال کرنے کے لیے آتے ہیں. سب پر تو فرض نہیں لیتے, سب بنتے ہیں کان نہ ہوں بنیان مرسوس, سب نہیں سیسا پلائی ہوں. اب اس پیرامیٹر کو, اس پیرامیٹر کو کامیاب جدوجہد کے بڑی تحریک کو اٹھانے کے, کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہوں وہ قابل بھروسہ ہوں. اللہ اکبر, ذرا تحریک کربلا پر رکھ کر اسے دیکھ لیجئے. وہاں رسول کا نصیب تھا, آپ کے گھر کے افراد, ایک علی, حمزہ, بدر کے مقتولین, بس تھوڑے ہی لوگ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب تھوڑے سے لوگ. لیکن آپ یہ بڑی اہم بات دیکھیے کہ جتنے تھے وہ قابل بھروسہ اور قابل اطمینان تھے. کسی ایک فرد کے بارے میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میدان چھوڑ کر چلا گیا یا اس نے کوئی دغا کر دی. اللہ اکبر, یہ کامیاب جدوجہد کا سیکنڈ پیرامیٹر ہے. اور پھر امام حسین علیہ السلام نے جن لوگوں کو اس کاغذات کے لیے منتخب کیا, ان میں زیادہ اہم وہ لوگ ہیں جو امام کی سربراہی کے علاوہ اس مشن میں آپ کے ساتھ شامل تھے. وہ کون لوگ ہیں؟ کمیونیکیشن, کسی بھی مارکیٹ, کسی بھی تحریک میں کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے جن لوگوں کو کمیونیکیشن کے لیے چنا, ان میں کون ہیں؟ مسلم ابن علی, عبداللہ ابن یفتر, قیس بن مسہر سیدادی. یہ باقی کے دو افراد عبداللہ ابن یفتر اور قیس بن مسہر سیدادی امام حسین علیہ السلام سے قاصد تھے. دونوں آپ کا خط لے کر بوسے گئے, دونوں قتل کر دیے. قیس بن مسہر سیدادی کے قتل کی کیفیت یہ تھی کہ قاصد کے مقام پر اتنی زیادہ کی فوجوں نے یہاں پر مسلم کے قتل کے بعد آپ کو پکڑ لیا. آپ کی جامع تلاشی لی تو آپ کے پاس ایک خط تھا امام حسین علیہ السلام, اور ذرا غور کیجیے, خط آج کل کے کاغذ پر نہیں لکھا ہوا تھا. غرق کی چھال ہوگی, کوئی کپڑا ہوگا, نہ معلوم کیا چیز ہوگی جس پر خط لکھا گیا ہوگا. آج کل کا فائن پیپر تو نہیں تھا. جامع تلاشی کے دوران قبل اس کے کہ وہ خط ان کے ہاتھ لگ جاتا, قیس بن مسہر سیدادی نے وہ اپنے منہ کے اندر ٹھوس لیا, اور کس طرح اسے کھایا ہوگا, کیونکہ اس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے بہت بااعتماد اصحاب کے نام وہ خط لکھا تھا. کہیں بولو نہ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں, یہ ہے کمٹمنٹ کسی تحریک کے ساتھ. یہ کربلا سے جو خوف آتا ہے نا لوگوں کو, اس کی وجہ وہ کمٹمنٹ ہے جو کربلا پیدا کرتی ہے, وہ تعلق ہے جو کربلا پیدا کرتی ہے. آپ سب یہاں میری محبت میں نہیں آئے, کربلا کی محبت. آپ سب یہاں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے لیے نہیں آئے, کربلا کے ساتھ اس کمٹمنٹ کے لیے آئے. اور ہر آدمی کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, اپنی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے ہر آدمی اس کربلا کے ساتھ حق وفاداری نبھانا چاہتا ہے. جاتا ہے. ہر ایک کی کیپیسٹی آپٹیمم نہیں ہوتی, ہر ایک کی کیپیسٹی فل کیپیسٹی پر ہر آدمی کام نہیں کر سکتا, لیکن جس کی جتنی کیپیسٹی ہے, جس کا جتنا حوصلہ ہے, اتنے اتنے حوصلے کے حساب سے تو کربلا میں اپنا حصہ ڈالتے چلے جائیے. یہی تاریخی سفر ہے کربلا کا, اور یہی رشتہ ہے حسین ابن علی کا انسانوں کے ساتھ, کہ ہر ایک نے اپنی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے حسین کو سمجھا, اور جس نے سمجھ لیا اس نے اپنے حصے کو آگے ساڑھا. پر پھر مسئلہ شہدادی نے وہ خط نکل لیا, وہ لکڑی کا تھا, وہ چھال تھی, وہ کپڑا تھا, وہ جو کچھ بھی تھا, یہاں تک کہ آپ کو اپنے زیادہ سے پاس ڈال ممبر پر کھڑا کر دیا اور کہا کہ حسین ابن علی کی اور علی ابن ابی طالب کے خلاف باتیں کرو اور آپ کو گالیاں دو. آپ نے جب بھرا ہوا اور دارالمارا دیکھا تو آپ نے دیکھا اتنا بڑا مجمع تو پھر دوبارہ کبھی ملے گا ہی نہیں, تو میں وہ پیغام جو میں حسین علیہ السلام کا تھا ان افراد کا نام لیے بغیر پیغام کو سنا دوں. تو جو کچھ خط کا متن تھا کنٹینٹس تھے, نام نگل لیے, جو کنٹینٹس تھے وہ سارے کے سارے کل سن مسئلے شہدادی نے اس مجمع کو سنا دیے. کل تو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ حسین ابن علی حالت سفر کے اندر. اور پھر جب وہ کنٹینٹ آپ نے سنا دیے تو اتارا گیا ممبر سے, اسی وقت آپ تہہ تہہ ہو گئے. اللہ اکبر, جان کی قیمت تھی ضرور. ذالکم خیر لکم ان کنتم تؤمنون, اسی میں تمہارے لیے خیر ہے اگر تم پر یقین. جان کی قیمت ضرور تھی, لیکن پیغام امام حسین علیہ السلام کو بڑھانے, پہنچانے اور سب کو ادا کرنے میں کوئی کسر اٹھانا رکھی, یہ حسین ابن علی کا کمیونیکیشن کا سسٹم تھا. اور پھر کیا کہنے آپ کے بھائی مسلم ابن عقیل, کیا کہنے مسلم کو مکے سے بھیجا جاؤ مسلم کوفے کی طرف, تو مسلم دوبارہ پلے کر مدینہ آئے, دوبارہ پلے رسول پر حاضر ہوئے. ہم عمر تھے امام حسین علیہ السلام کے, ہم عمر تھے جنرل مسلم میں تھے, یعنی آپ کا بھی 55-56 برس کی عمر تھی آپ کی, ہم عمر تھے آپ. دوبارہ پلٹ کر مدینے آئے, دوبارہ آپ نے کھنگالا کٹولا لوگوں کو, شاید ان میں سے کوئی لوگ تیار ہو جائیں, اور پھر مدینے سے آپ آج میں کوفہ. مسلم ابن عقیل جب گرفتار ہوئے, ذرا غور کیجئے مسلم ابن عقیل کی گرفتاری کی کیفیت کو. ایک 55-56 برس کا شخص اور سامنے دستے پر دستہ, دستے پر دستہ, دستے پر دستہ. مسلم کو تلوار کے زور پر زیر نہیں کیا گیا تھا, گڑا کھود کر گرایا, گڑا کھود کر گرایا گیا تھا. پھر گڑے میں آپ گر گئے, اوپر سے پتھر, تیر, آگ. مسلم کی شجاعت کا یہ عالم ہوگا تو حسین ابن علی کی شجاعت کا کیا کمال ہوگا. جب پکڑ کر لائے جناب مسلم ابن عقیل کو, ہاتھ اور پیر باندھ کے, تو بڑا عجیب سوال کیا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا, اور امیر کون ابن زیاد؟ جواب دیا, مالی امیرو سیول حسین, میرا حسین نے سیوا کوئی نہیں. یعنی جن لوگوں کو اعتبار کیا امام حسین علیہ السلام نے, جن کے بنیاد پر اس تحریک کو آگے بڑھایا, ان کی کمٹمنٹ کی لیول دیکھی. جب وصیتوں کا وقت آیا تو کہا کہ مسلم وصیتیں کر دو, تو آپ نے کہا کہ عمر صاحب تو چونکہ ہمارے شہر کا ہے تو میری باتوں کو سن. پہلی وصیت میں خط لکھ چکا ہوں امام حسین علیہ السلام کو, کوفے آ جائیے, تو انہیں خط لکھ دے کہ امام کوفے نہ آئے. پہلی وصیت میں فکر ہے اس بات کی کہ امام حسین علیہ السلام کہیں عازم کوفہ نہ ہو جائیں, جس نربے میں پھنس گیا کہیں اس نربے میں نہ پھنس جائے امام حسین. دوسری وصیت, میں مقروض ہوں, میری ذرا تلوار بیچ کر میرا قرض ادا کر. تیسری وصیت, دو بچے میں ساتھ لایا تھا, اس لڑائی میں کہیں وہ گم گئے, انہیں تلاش کر کے ان کی ماں کے پاس پہنچا. اللہ اکبر, مسلم تم نے کیا بتا دیا, یہ تو درندوں کا وہ گروہ ہے
جو 6 مہینے کے بچے کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہائے حسین ابن علی کے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے بہت سارے معصوم بچے آ رہے ہیں. اس حیران مسلم مکے کوفے میں گم گئے, بچوں کو تلاش کر لیا گیا اور انجانے شہر میں ان بچوں کو تلاش کر لینا کون سا ایسا مشکل کام تھا. بچے تلاش کر کے جیل میں بند کر دیے گئے. ہر روز جیل کے دربان کی خوشامد کریں کہ ہم نبی زادے ہیں, ہم جناب فاطمہ کی اولاد ہیں, ہمارا رشتہ امام حسین علیہ السلام سے ہے, ہماری والدہ ان کی بہن ہیں, تو ہمیں چھوڑ دے, ہم اپنے آقا سے تیری سفارش کریں گے, تجھے بہت بڑا مال بھی دلوائیں گے. ایک روز وہ بچوں کی خوشامد کرنا کام آ ہی گیا. جیلر نے دروازہ کھول دیا, رات کی تاریکی تھی, راستے کا پتہ بتا دیا, کوفے کی اندھیری گلیاں, مسلم کے یتیم ساری رات گلیوں میں چکر کاٹتے رہے اور شہر سے باہر نکلنے کا رستہ نہ مل سکا. صبح کی روشنی نمودار ہوئی, درخت پر چڑھ گئے تو کوئی دیکھ نہ لے, درخت پر خوف سے بیٹھے ہوئے تھے. ایک عورت چشمے پر پانی بھرنے کے لیے آئی, اس نے ٹھہرے ہوئے پانی میں جب بچوں کا عکس دیکھا, منہ اٹھا کر اوپر دیکھا تو دیکھا ٹہنیوں سے 2 بچے سہمے ہوئے چپکے آئے. پیار سے آواز دی, نیچے آ جاؤ, اتنے دن کے بعد پیار کی آواز سنی تھی, بچے نیچے آ گئے. پوچھا کون ہو, کہا پسران مسلم حارث کی بیوی, پانی کا گڑا چھوڑ کر بچوں کو اپنے گھر لے آئی, منہ ہاتھ دھلا دیے, بالوں میں کنگھی کر دی, ان کے کھانے کے لیے روٹی کا اہتمام کر دیا, بچوں کے لیے بستر لگا دیا. رات گھر کے تھکے ہوئے بچے تھے, بستر پر لیٹتے ہی نیند آ گئی, بس کوفے کی وہ سیاہ رات. حارث سارا دن جیل سے نکلے ہوئے بچوں کو ڈھونڈتا رہا, اس لیے کہ ان کے سر پر قیمت لگی ہوئی تھی. تھکا ہوا گھر میں آ گیا, بے حال ہو کر بستر پر گر گیا. بیوی نے پوچھا کہ آج تو بہت تھکا ہوا معلوم ہوتا ہے, کیا کوئی بڑا کام تیرے سر پر تھا؟ کہا ہاں, مسلم کے پسر جیل سے نکل گئے اور میں انہیں ڈھونڈ رہا تاکہ ان کے سر کاٹ کر حاکم کو پیش کروں اور بڑا انعام و اکرام حاصل کروں. بس یہ سننا تھا حارث کی بیوی کا دل لرزا, یا فاطمہ زہرا, یہ پسران مسلم تو میرے اپنے گھر میں ہیں اور قاتل بھی میرے گھر میں ہے. رات کے کچھ پہر گزر گئے, کمرے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی, حارث نیند سے جاگ گیا. بیوی سے پوچھا یہ رونے کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ اس نے کہا پڑوس میں کوئی بچہ روتا ہوگا. پھر سو گیا. دوبارہ رونے کی آواز بلند ہوئی, پھر پوچھا یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ بچی بیوی کانپنے لگی, اٹھا گھر کے حجرے تلاش کیے, کمرے میں دونوں بچوں کو بند کیا, دروازہ کھولا تو جو چاند سے سوتے. پوچھا کون ہو؟ بچے یہ سمجھے ہم تو کسی مہربان کے گھر میں ہیں, فوراً کہہ دیا مسلم کا پتا ہے. بس عزیزو,
اتنا سننا تھا داروں سے گھسیٹ کر باہر نکالا. اچھا میرے ہی گھر میں چھپے ہوئے تھے, سارا دن میں تو یہی تلاش کرتا گیا. ستون خیمہ گھر کے اندر بندے ہوئے, ستون کے سارے بچوں کو باندھ لیا. بیوی روتی رہی, حارث یہ ظلم نہ کر, یہ آگے پیغمبر ہیں. وہ صبح بھی کوفے میں نمودار ہو گئی, جس صبح کا چہرہ مسلم کے بچوں کے خون سے رنگین ہے. گھسیٹتا ہوا دریائے فرات پر لے چلا. بیوی بار بار حائل ہوتی تھی, روایتیں لکھتی ہیں اسے بھی قتل کر ڈالا. دونوں بچوں کو دریا پر لے آیا, اب اٹھائی تلوار بڑے کا سر کاٹے. اس نے مارا پکڑی حارث میرے سامنے, چھوٹے نے پیر پکڑے میرے سامنے, میرے بڑے بھائی کو نہ قتل کر, پہلے میری گردن اڑا دے. بڑے کا چھوٹا چھوٹے کی سر کو پکڑ لیا, بڑے کا حارث بہت چھوٹا ہے, ارے میرا سر اتار دے, میرے بھائی کو چھوڑ دے. حارث حیران ہوا, دیکھتے ہیں تلوار چلائی, بچے کا سر کاٹا, دریا میں گھر کو پھینکا, سر کو رکھا. جب دریا پر تیرتا رہا یہاں تک کہ بڑے کا سر کاٹا, گھر کو دریا پر پھینکا. دونوں بھائی گمگیر ہوئے, بھائی خراب مسلم کے یتیموں کے خون سے رنگین ہوئی.
قربان ہوں اللہ کی.